نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزله من الجنه كلما غدا او راح او كما قال عليه الصلاه والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ جن کے اندر وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ الہ احد. یہ جو مساجد ہیں مسجدیں ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ مسلم ممالک میں تو عام طور سے بہت زیادہ ایمپل ملتی ہیں, یہ اللہ کے لیے ہیں اور ان کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں, کسی کو بھی اللہ کے علاوہ, جیسے ابھی ہم اپنے عقائد کے درس میں بھی سن رہے تھے, یہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے, نشرک لظلم عظیم, اللہ کے علاوہ کسی کے. تو یہ جو مساجد ہیں انہیں خاص اہمیت حاصل ہے. تو آج کے اس درس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم تین چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں. نمبر ون از کہ یہ جو نماز با جماعت ہم ادا کرتے ہیں جسے کانگریگیشنل پریئرز کہا جاتا ہے, اس کا کانسیپٹ کیا ہے, اس کی لاجک کیا ہے, کیوں ہم پڑھتے ہیں. دوسری چیز ہم یہ سٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نماز با جماعت اسے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور تھرڈ چیز فائنلی پھر ہم اس نماز با جماعت یعنی کانگریگیشنل پریئرز کی جو ٹائپس ہیں, اس کی قسمیں ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کتنے قسم کی با جماعت نماز ہوتی ہے ایک مسلمان کے لیے. عام طور سے کوئی نئی چیز نہیں ہے, الحمدللہ ہم سب مسلمان ویسے بھی یہ سب کام کرتے ہی ہیں, مقصد صرف انہیں ریوائز کرنا ہے. پہلی چیز یہ دیکھیں کہ ہمارے بلوڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا, کہ ہر شہر میں سب سے جو پسندیدہ محبوب ترین چیز ہے اللہ کے نزدیک وہ اس کی مساجد ہیں, اور سب سے زیادہ ابغضو یعنی سب سے زیادہ جو نان پسندیدہ چیز ہے جسے اللہ ڈسپائز کرتے ہیں نہ ہوئے, وہ ان کے بازار ہیں, یو نو شاپنگ ایریاز ہیں, مالز ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. کیوں کہا یہ؟ آپ نارملی اگر لاجیکلی ہم دیکھیں تو ایک نارمل ہیومن بینگ اگر اسٹڈی کرنے کی کوشش کرے تو اس زندگی کے اندر دو کائنڈز آف چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, ایک کا تعلق ہماری اسپرچل کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہے اور دوسری ہماری مٹیریلسٹک یعنی انٹرنسک کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہے. اسپرچل کنیکٹیوٹی میں ظاہر ہے اس پہ ابھی بات کرتے ہیں, لیکن مٹیریلسٹک کنیکٹیوٹی میں اگر دیکھتے ہیں تو جو انٹرنسک چیزیں ہیں ہمارے سامنے, ہمارا گھر ہے, گاڑی ہے, جن چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بازاروں کے ساتھ زیادہ ہوگا. کہیں ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے ایک چیز پرچیز ہوگی اور وہیں پہ ایک چیز سیل ہوگی, لیکن جو اسپرچل کنیکٹیوٹی کا تعلق ہے یعنی ہمارا اور ہمارے رب کا جو تعلق ہے, اس کا تعلق کسی نہ کسی فارم میں عبادت سے ہوگا, اور عبادت کا کے اندر بھی پھر سب سے اگر ہم دیکھیں گے جو افضل ترین فارم ہوگا تو وہ ہوگا خشوع و خضوع کے جو اعلیٰ ترین معیار ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, سب سے کامیاب وہ مؤمن ہوگا جو اس کی صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ہوگی. اور ظاہر ہے نماز کا مقصد کیا ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر. نماز کا تعلق بھی, جو نماز ہم پڑھ بھی رہے ہیں اصل میں اس کا الٹیمیٹ جو مقصد ہے وہ ذکر اللہ اکبر, سب سے بڑا تو اللہ کا ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرنے کا ان اٹ سیلف مقصد ہی ہے کہ اللہ کا ذکر قائم ہو, بلند ہو. تو اس کو بلند کرنے کا بھی پھر سب سے جو بہترین معیار ہوگا وہ کیا ہوگا, جو ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے بتایا کہ یہ طریقہ ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا, سب سے بہترین فارم آف صلات, اور صلات کے اندر سب سے بہترین فارم با جماعت نماز ادا کرنا, اور وہ با جماعت نماز اس کا مرکز, اس کا جو منبع, اس کا جو یہ سمجھے کہ اس کی جگہ جہاں پہ وہ ادا کی جائے گی وہ اللہ کی مساجد ہے, جن کے لیے کہا گیا کہ یہ جو مساجد ہیں, ایک بندہ من غدا الى المسجد او راحا, ایک بندہ صبح شام میں کسی بھی وقت جب مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالی جنت سے اس کے لیے نزولا من الجنہ, جنت سے اس کے لیے مہمانی کا سامان تیار فرماتے ہیں. یہ اس مسجد جانے والے کی کوالٹی ہے, جسے وہ اویل کرنا چاہے کرے, نہ کرنا چاہے تو اسے محروم رہے. ایک روایت میں آتا ہے, المساجد بیوت اللہ والمؤذنون زوار اللہ وحق علی المزرور ان یکرم, کہ یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں, اسے بیوت اللہ کہا گیا. بیت کی جمع ہے بیوت اللہ, یہ اللہ کے گھر ہیں, اور جو یعنی نمازی آنے والے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں, خاص طور سے اس کے گیسٹس ہیں. اور یہ ظاہر ہے آگے آتا ہے کہ اللہ ایک مہمان کے لیے کیا بات ہے کہ وہ اپنے مہمان, ایک میزبان جو ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے. ظاہر ہے عام طور سے بھی ہم دیکھیں ہمارے گھر میں گیسٹس آتے ہیں, ڈفرنٹ کائنڈز آف گیسٹس آتے ہیں, ڈفرنٹ کائنڈز آف مہمان آتے ہیں. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ہمارے کوئی فلاں آفس کا کوئی بندہ آ گیا, کوئی ایسا ایکس وائی زی انون سا بندہ آتا ہے, گھر آتا ہے, ہم اندر سے بلاتے ہیں, ہم باہر گیٹ پہ جاتے ہیں, باہر گیٹ سے اسے فارغ کر دیتے ہیں, اچھا بھائی جو کام ہے جاؤ. پھر کوئی تھوڑا سا اس سے قریبی تعلق والا بندہ آتا ہے ہمارے ساتھ ملنے, ملاقات کرنے, اندر سے بلاتا ہے, ہم اسے گیٹ سے اندر بلاتے ہیں, بولتے ہیں آؤ یار باغ میں, گارڈن میں, کہیں لاؤنج میں, کہیں پہ اسے کرسی رکھواتے ہیں, چوکی دار کو بولتے ہیں اس کو پانی پلاؤ, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اور اس کا تھوڑا بہت اکرام کرتے ہیں. پھر ہمارے کچھ وی آئی پی گیسٹس ہوتے ہیں, انہیں ہم گھر کے اندر بلاتے ہیں, ان کے لیے اپنے ڈرائنگ رومز کھولتے ہیں, انہیں اپنے بہترین برانڈ نیو جو سوفاز, اپنا جو بھی فرنیچر ہوتا ہے وہ ان کے لیے رکھتے ہیں, پھر ان کے لیے بہترین کھانے پینے کی چیزیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں, ان کا اکرام کرتے ہیں. تو جو مہمان ہوتا ہے اس کا اکرام میزبان کے ذمے لازم ہوتا ہے. اسی طرح سے جب بندہ گھر سے مسجد کے لیے نماز پڑھنے جاتا ہے تو اس کا وہ گویا کہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے, اور اللہ کے ذمے اس کا اکرام پھر لازم ہو جاتا ہے, اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا اکرام پھر جنت کی مہمان نوازیوں سے کرتا ہوں. تو اس مسجد, یہ جو مرکز ہے انسان کی زندگی کی عبادت کا, اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے ہماری زندگیوں کے اندر. ظاہر ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفجر بسبع و عشرین درجتا, ایک نماز با جماعت ادا کرنا عام طور سے گھر میں نماز ادا کرنے یا نان جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے 27 گنا زیادہ افضل ہے, 27 گنا زیادہ فضیلت ہے اس کی. تو ہم خود اس فضیلت سے کیوں محروم ہوں؟ ایک تو بات ظاہر ہے جب اللہ نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے تو اسے اویل کریں. دوسری چیز ایک یہ بھی دیکھنے والی ہے کہ جو لوگ نماز با جماعت ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں, اس میں ذرا سی بھی غفلت کرتے ہیں, اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں ملتی ہیں ہمیں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز کا وقت ہوا تو خاص طور سے فرمایا, لقد حممت ان امر المؤذن فيقيم ثم امر رجلا يوم الناس ثم احد شعلا من نار فاحرقه على من لا يخرج الى الصلاه بعد, کہ میرا دل کرتا ہے میں مؤذن کو بولوں کہ تم اذان دو اور اقامت کرو, اور میں ایک شعلہ یعنی آگ کو لوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ نمازوں میں آنے کے لیے سستی برتتے ہیں. تو بڑی سخت وعید ہے نماز با جماعت نہ ادا کرنے کی. ایک روایت میں بھی آتا ہے, لَيَنْتِيَنَّ رِجَالٌ أَن تَرَكَ الْجَمَاعَ أَوْ لَأُحَرِّقَنَّ بُيُوتَهُمْ, کہ لوگ نماز با جماعت ادا کرنے پھر آ جائیں, یعنی گھروں میں ادا کرنے سے باز آ جائیں, ورنہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت ایمفیسس کے ساتھ ہمیں اس کی ترغیب فرمائی. اور ظاہر ہے مساجد میں جانے کے بہت سارے پھر دنیاوی بینیفٹس بھی ہیں, لوگوں کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے, کسی کی کوئی پرابلمس ہیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں, آپس میں میل جول کارجل جو ریلیشن شپس ہیں بٹوین ایک امہ کی حیثیت سے مسلمانوں, آپس میں ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہتے ہیں, اور ظاہر ہے کوئی گھر کا محلے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. اور ایک اجتماعیت کا جو یونٹی کا کانسیپٹ ہے وہ ہمیں نماز با جماعت کے اندر ہی ملتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی جو لاجک ہے, اس کی جو پیچھے بیہائنڈ جو اس کے سارا انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. اس وجہ سے نماز با جماعت ادا کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ تو ایک چیز ہو گئی اس کے پیچھے لاجک کی, لیکن دوسری چیز اب یہ, اچھا ہم نماز با جماعت ادا کرنے جاتے ہیں, اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے, انما جعل الامام لیتم بہ فاذا کبر فکبر واذا قرا فانصتوا, کہ جو امام ہوتا ہے اسے اللہ نے ایک ریپرزینٹیٹو بنا دیا ہوتا ہے ہمارا, یہ ہمارے لیے نماز ادا کرنے کے لیے. گویا ہم مثال کے طور پہ کسی فلاں میٹنگ میں جاتے ہیں, جی پریزیڈنٹ صاحب سے آج ہماری ڈیلیگیشن کی میٹنگ ہے, چیمبرز کے کوئی ڈیلیگیشن جا رہا ہے, ایپٹما کا ڈیلیگیشن جا رہا ہے, فیڈریشن کا ڈیلیگیشن جا رہا ہے پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات کے لیے. تو ایسے ہر بندہ وہاں پہ بات نہیں کرتا, اپنے گروپ کے اندر سے اس ممبر جو کاؤنسل ہوتی ہے اس کے اندر سے ایک لیڈر ہوتا ہے, پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کاؤنسل کا, ایک نامینیشن नॉमिनेट किया जाता है, ये बंदा होगा जो हमारे बिहाफ पे बात करेगा प्रेसिडेंट साहब से, एक दुनियावी एग्जाम्पल के तौर पे। इसी तरह से जब वो जो प्रेसिडेंट्स कभी प्रेसिडेंट है यानी मालिकुल मुल्क है, उसका दरबार में यानी उसके घर में मस्जिद के अंदर जब हम उससे बात करने के लिए जा रहे हैं, तो जाहिर है उसमें भी हमारा एक रिप्रेजेंटेशन के लिए आदमी खास होगा और वो हमारा इमाम होगा। तो इमाम जब नमाज के लिए तकबीर कह दे, आप भी तकबीर कह दें, और फिर आगे किरात के फॉर्म में इमाम हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो जो किरात करेगा वही हमारे लिए किरात काउंट हो जाएगी, हमें उस वक्त किरात करने की जरूरत नहीं है। कुरान पाक में भी आता है फैजा कुरियल कुरान फस्तमियो लहू वानसितु, जब कुरान की तिलावत की जा रही हो तो तुम खामोशी से उसे सुनो। क्या मतलब कि नमाज के अंदर भी जाहिर है जब इमाम कुरान की तिलावत कर रहा है तो मुक्तदी के जिम्मे नहीं है कि वो उस पर किरत करे, फातिहा पढ़े या सूरत पढ़े, वो खामोशी से इमाम की किरत को सुने। इमाम इज द रिप्रेजेंटेटिव, वो जो किरत करेगा वो मुक्तदी के उस हवाले से भी अल्लाह के यहाँ इंशाल्लाह मकबूल होगी अकॉर्डिंग टू द शरिया। फिर इमाम रुकू में जाएगा तो आप रुकू में चले जाएं और तीन मरतबा वहां पे सुभान रब्बियल अजीम पढ़ेंगे। फिर फाइनली जाहिर है इमाम समी अल्लाह लिमन हमीदा कहेगा तो हम रब अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहेंगे। फिर इमाम सजदे में अल्लाह अकबर कहेगा और जाएगा, हम वहां पे सुभान रब्बियल आला तीन मरतबा हो, पांच मरतबा हो, सात मरतबा हो, जो अफजल है वो पढ़ेंगे। फिर इमाम खड़ा अल्लाह अकबर कहेगा, बैठेगा कायदे में तो हम अल्लाहुम्मा अग़फिर ली तीन मरतबा पढ़ लें। उसके बाद दोबारा इमाम सजदे में जाएगा, सेम अगेन सुभान रब्बियल आला हम तीन पांच सात दफा पढ़ लें बेशक, और अगेन फिर इमाम अल्लाह अकबर कह के दोबारा खड़ा हो जाएगा और हम दोबारा उसी तरह से रकात पूरी मुकम्मल करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह से नमाज कंटिन्यू होगी, फिर सेकेंड रकात में और दोबारा अगेन फोर्थ रकात में इमाम बैठेगा, जिसे जलसा कहा जाता है, उसके अंदर इमाम अत्तयात के लिए जब बैठे तो वहां पर जाहिर है हम अत्तयात पूरी पढ़ें और जो भी दुआएं मसनून हमें बताई गई हैं कुरान और हदीस की रोशनी में वो अदा की जाए, दुरूद शरीफ से पहले अदा की जाए, और फाइनली जाहिर है इमाम सलाम फेरता है तो उसके साथ सलाम फेर लिया जाए। ये तो उस फॉर्म में है ना कि अगर हम तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने के बड़े ज्यादा पाबंद है। एक रिवायत में आता है जिस बंदे ने 40 दिन तक तकबीर उला के साथ नमाज अदा की उसके लिए जन्नत की गारंटी है। तो बहरहाल उन लोगों का मकाम जाहिर है कोई और ही है जो तकबीर उला के साथ नमाज बाजमात अदा करते हों सारी, मगर हम जैसे कुछ बहुत सारे वीक लोग भी हैं अक्सर लेट हो जाते हैं, कभी नमाज की अजान के बाद याद आता है अच्छा जी अब तैयारी करना शुरू करें, फिर वुजू करने में पहुंचने में इतना टाइम गुजर जाता है, एक दो रकातें निकल चुकी होती हैं। तो उसमें एक की पॉइंट याद रखें हमेशा कि खड़े होने के एतबार से जिसे कहा जाता है, हम जब अपने कयाम में खड़े हुए हैं उसमें उसके एतबार से एट ऑल टाइम्स हमारे जो काउंट होगा वो हमारी अपनी रकातें काउंट होंगी, और बैठने के जलसे के एतबार से जितनी भी रकातें होंगी वो इमाम के हिसाब से काउंट होगी। ये की नुक्ता है, मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। मिसाल के तौर पे किसी कोई बंदा है उसकी तीन रकातें निकल गई, नमाज की आखिरी रकात उसने पाई, चार रकात की नमाज थी, अब दूसरी रकात इमाम ने तो सलाम फेर दिया, टेक्निकली उस बंदे की तो सिर्फ पहली रकात हुई है। अब उसकी सेकेंड रकात खड़े होने के एतबार से उसकी अपनी सेकेंड रकात है कयाम के एतबार से, तो वो उसमें सूरह फातिहा पढ़े और साथ में आगे तिलावत करे तीन आयतों की या कोई भी छोटी सूरत की, और फाइनली रकात आगे चलाए, फिर सजदे से जब उठे दूसरे सजदे से और वो जलसे में बैठे, अब उसकी नमाज इमाम के हिसाब से चलेगी, यानी टेक्निकली उसकी सेकेंड रकात है, दैट मींस कि वो बैठ के अत्तयात पढ़े और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद आखिर दोबारा खड़ा होकर तीसरी रकात में जाए। तो इसी तरह से वो अपनी पूरी नमाज को मुकम्मल करे सेकेंड थर्ड और फोर्थ रकात को। तो ये बहरहाल वो तरीका है जो बाजमात नमाज अदा करने का फर्ज नमाजें हैं। ये तो वो नमाजें हैं जो डेली दिन में पांच वक्त हमारे पे फर्ज हैं। पहली चीज हमने क्योंकि डिस्कस करनी थी इसका कॉन्सेप्ट जमात का है क्या, दूसरी चीज थी कि अब नमाज बाजमात अदा करनी है तो इसका तरीका कार क्या है, लेकिन यहां पर एक तीसरी चीज भी है कि नमाज बाजमात के भी डिफरेंट काइंड्स हैं, डिफरेंट किस्में हैं। बाज वो जमात की नमाजें हैं जो डेली दिन में पांच मरतबा हमारे पे फर्ज हैं, बाज वो नमाजें हो गई जिसमें खास तौर से एक जुम्मे की नमाज वो वीकली हम पे फर्ज है, پھر کچھ ایک وہ کیٹیگری آ گئی جو اینولی ہم پہ فرض ہے یعنی عیدین کی نماز، عید الفطر کی اور آگے عید الاضحیٰ آنے والی ہے، عیدین کی نمازیں، یہ وہ واجب نمازیں ہیں. اس کے اندر نماز با جماعت یعنی کانگریگیشنل پریئرز کو ہم لوگ دو قسم کی کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. پہلی کیٹیگری وہ ہوگی جو واجبات میں سے ہوگی، نماز واجبات ان کو ادا کرنا لازم ہوگا ہمارے پہ. بعض وہ ہوں گی جو ہمارے پہ فرض کفایہ عین تو نہیں ہوگا لیکن فرض کفایہ کے فارم میں آ جائیں گی کہ ٹھیک ہے ادا کرنا بہتر ہوگا اور افضل ہوگا ڈیفینیٹلی. تو فرض نماز با جماعت ڈیلی پانچ دفعہ، جمعے کی نماز اور عیدین کی نمازیں، یہ تو وہ نمازیں ہیں جو ہمارے پہ ڈیلی اور ویکلی اور اینولی ادا کرنا لازم ہے، واجب ہے. پھر وہ نمازیں جو واجب نہیں ہیں لیکن فرض کفایہ کے طور پہ ہم پہ لازم ہیں، سب سے پہلے ان کے اندر ظاہر ہے صلاۃ الکسوف آتی ہے. ایک کہا جاتا ہے صلاۃ الکسوف، صلاۃ الاستسقاء اور صلاۃ الجنازہ. یہ تین فارمز آف، چار فارمز آف نمازیں ہمیں ملتی ہیں جو کانگریگیشنل پریئرز ہیں، جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے لیکن واجب نہیں ہے، کرنا بہتر ہوگا افضل ہوگا. ظاہر ہے وہ کیونکہ رینڈم نمازیں ہیں، وہ عام طور سے اتنی دیکھی نہیں جاتی تو اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفسس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے فرض با جماعت نماز پانچ دفعہ ادا کرنے کے اوپر تو ہم نے بات کر لی. پھر اس کے بڑی کیٹیگری جو سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے وہ ویکلی واجب نماز جو جمعے کی نماز ہے، جس کے بارے میں آتا ہے خاص طور سے ایک روایت میں، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ہمارے دنوں میں سے جو ہم رہتے ہیں روز دیکھتے ہیں روز سورج طلوع ہو رہا ہے، ان دنوں میں سے سب سے بہترین دن جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ایوری ڈے وین دا سن رائز از دا بیسٹ امنگ دوز ڈیز از یوم الجمعہ، جمعے کا دن ہے. کیوں؟ فیہ خلق آدم، اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج، اسی دن کے اندر آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے. ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت بھی یوم الجمعہ کے دن ہی قائم ہوگی. تو اس جمعہ کے دن کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور خاص طور سے ایک روایت میں بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، فاکثر علیہ من الصلاۃ فی، کہ اس دن جمعے کے دن خاص طور سے مجھ پر صلاۃ بھیجا کرو، یعنی درود و سلام کی کثرت کیا کرو. ایک بات جس کے ذمن میں آ جاتی ہے، ویسے تو انشاءاللہ مولانا اس پہ ڈسکس ڈیٹیل میں کریں گے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ کثرت سے درود بھیجو تو صحابہ نے فرمایا کہ آپ کے وصال کے بعد بھی، یعنی ان کو کنفیوژن ہوا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد وین ون گوز ٹو انٹو ہز گریف، تو اس کی تو یعنی باڈی جو ہے اس کو جو بھی ہوتی ہے کنزیوم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد آپ پہ صلات بھیجنے کا بھی بینیفٹ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی باڈیز کو قبر کی مٹی کچھ بگاڑ نہیں سکتی، ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں. تو جب ہم درود پڑھتے ہیں جمعے کے دن تو خاص طور سے اس کی کثرت ہم پہ لازم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ پڑھو، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتی ہے. انشاءاللہ مولانا اس پہ ڈسکس ڈیٹیل میں کریں گے، لیکن یہ حدیث کی اپنے الفاظ تھے تو اس کے ذمن میں آیا، جمعے کے دن خاص طور سے مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو. اور دوسری چیز ایک جمعے کے حوالے سے خاص طور سے یہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ فی الجمعہ لساعۃ لا یوافق عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ اياہ، کہ اس دن جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، دیر از اے مومنٹ آن دا ڈے آف جمعہ، فرائیڈے جسے کہا جاتا ہے، ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ مجھ سے جو بھی مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو وہ اس کے اوپر علماء نے پھر بڑی بحث کی ہے، فلاں نے کہا کہ یہ جمعے کے اینڈ وقت کے اوپر ہے، فلاں نے کہا یہ عصر کے وقت پر ہے، لیکن بہرحال اس جمعے کے دن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ ایک گھڑی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہے. تو اکثر اس میں ظاہر ہے جو بندہ درود سلام وغیرہ کی کثرت کر رہا ہے وہ ویسے ہی ظاہر ہے اس کا تو وارہ نیارہ ہے ہی، لیکن ویسے ہی دعاؤں کا اہتمام اس دن ضروری ہے. اور ظاہر ہے اس کے چھوڑنے کے اوپر پھر ہمیں بہت ساری سخت وعیدیں بھی ملتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ لَيَقْتِمَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ جو لوگ جمعہ چھوڑنے والے ہیں اللہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. تو اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ نعوذ باللہ اگر ہم جمعے کی نماز ہی با جماعت ادا نہیں کر رہے تو اس کے اندر بڑی سخت وعیدیں ہیں. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے من ترک ثلاث جمعن تہاونن بہا تبا اللہ علی قلبی، کہ جو بندہ تین کنزیکٹو جمعے کی نماز با جماعت چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ آبویسلی جمعے کی نماز ایک ایسی نماز ہے جو انڈیویجل ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ہوگی با جماعت. جو بندہ تین کنزیکٹو جمعے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں. یعنی منافقت کی مہر سمجھ لیں، اس سے سخت ڈرنے کی ضرورت ہے. تو تین جمعوں تک جو بندہ ایسا کسی کے سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کرنی چاہیے اور ضرور اس کے اوپر اپنا معمول بنانا چاہیے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، من ترک الجمعہ من غیر ضرورت کتب منافقا فی کتاب، کہ اس کا نام منافقوں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. تو بہرحال جمعے کی نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں خاص طور سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جمعے کے اندر بھی خطبہ سننا بھی واجب ہوتا ہے. نماز سے پہلے جائے انسان تو خطبہ ضرور سنے، کیونکہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے، وہاں پہ دو رکعت نماز ادائی اس لیے کی جاتی ہے ظہر کی، کمپیریٹیولی ظہر میں چار رکعت ہوتی ہے، جمعے میں اللہ نے صرف دو رکعت کر دی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ باقی دو رکعت کا جو ایکویویلنٹ ہوتا ہے وہ خطبہ ہوتا ہے جمعے کا، جس کو سننا بھی ضروری ہے، اس سے پہلے جانا ضروری ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے جو ہیں وہ مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو نمازی آنے لگتے ہیں وہ فرشتے ان کے نام اعمال میں اجر لکھتے جاتے ہیں. جو سب سے پہلے آنے والے ہوتے ہیں ان کو اونٹ کے برابر اجر ملتا ہے، اونٹ صدقہ کر دینے کے برابر اجر ہوتا ہے. اس کے بعد میں آنے والوں کو گائے، اس کے بعد میں آنے والوں کو بکرے کے برابر صدقہ کا، پھر مرغی کے برابر صدقے کا، پھر انڈے کے برابر صدقہ کر دینے کا اجر مل جاتا ہے جو بالکل لاسٹ میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا نا تو وہ فرشتے اپنے رجسٹرز بند کر دیتے ہیں. تو اصل اس کا ایم جمعے کا مقصد یہ ہے کہ اس خطبے سے پہلے جایا جائے اور خطبہ سنا جائے. دوسری چیز سیکنڈ جو پھر ہماری واجبات صلات کے اندر آ گئی، وہ اینول واجبات یا کانگریگیشنل پریئرز میں عیدین کی نمازیں ہیں. ظاہر ہے طریقہ ان کا سیم ہی ہے دونوں عیدین کی نمازوں کا، پہلے امام کھڑا ہوگا، تین خطبے تین تکبیریں ہوں گی، پھر چوتھی تکبیر کے بعد قرأت وغیرہ ہوگی، رکوع اور آگے رکعت کمپلیٹ ہوگی، فائنلی سیکنڈ رکعت میں پوری رکعت اینڈ قرأت کے بعد پھر تین تکبیریں ہوں گی اور چوتھی تکبیر کے بعد رکوع میں جائے گا امام اور اس طرح سے ختم ہوگا. اگین عید کی نماز کے بعد بھی یہ خطبہ ہوتا ہے جس کا سننا لازم ہوتا ہے. ہوا یہ تھا کہ جب نئے نئے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں وہاں پہ جو کفار تھے وہ لوگ بھی دو ان کی گیمز کے ڈیز تھے، وہ لوگ گیموں کے کمپٹیشنز کیا کرتے تھے، فیسٹیولز منایا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے عیدین کو مختص کیا کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو یہ جو کافروں کے طریقہ کار ہیں، شعار ہیں، ان کو فالو کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایک خاص عیدین کی فضیلت ہے. تو یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان کی خاص طور سے ایک فضیلت ہے، اور ان کا جو مین کرکس جو ان کا مین وہ ہے، کوئی امیر ہے غریب ہے پیسے ہیں نہیں ہے، نماز تو وہ پھر بھی پڑھ سکتا ہے. قربانی آ رہی ہے آگے، ٹھیک ہے کوئی واجب، کوئی کہے میرے ذمے میں تو نصاب کا میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے تو میرے ذمے تو قربانی نہیں ہے، ٹھیک ہے فائن قربانی نہیں ہے، لیکن نماز تو پھر بھی ادا کی جا سکتی ہے. تو نماز واجب ہے، اسے ادا کرنا پھر بھی ضروری ہوگا. یہ عیدین کی نماز ہو گئی. یہ تو ہماری وہ نمازیں تھیں جو یہ سمجھیں کہ فرض نمازیں تھیں، واجب نمازیں تھیں جن کا ادا کرنا ہر بندے پہ لازم تھا کانگریگیشنل ویز میں، ویکلی ہوں یا اینولی ہوں یا ڈیلی ہوں. دوسری کیٹیگری ہماری ہے نان واجب نمازوں کی، جسے فرض کفایہ ہم نے کہا، اس پہ کوئکلی ہم انشاءاللہ بس کوشش کرتے ہیں. ایک اس میں ہے جو ایک مرتبہ غالباً روایات سے پتہ چلتا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب آزاد حضرت ابراہیم ابی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا جس دن انتقال ہوا غالباً اسی دن سولر ایکلپس بھی ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے اس دن کانگریگیشنل فارم میں گئے اور انہوں نے نماز ادا کی اس سولر اکلپس کے لیے، اور دوسرا ایک رد کرنے کے لیے جو مشرقین کا دماغوں میں ایک چیز تھی کہ غالباً کسی بڑے کے فوت ہو جانے سے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا کو یہ فلاں ہو گیا، سولر اکلپس ہو گیا ہے، کسی اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے ان سب جاہل فاسد عقائد کی رد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی. اور میسک کانسیپٹ یہی تھا، ظاہر ہے سولر اکلپس جب ہوتا ہے جسے ہم سورج گرہن کہتے ہیں، سورج گرہن کے دن کی وہ نماز ہے جسے صلاۃ الکسوف کہا جاتا ہے، یہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ادا کی، ایک مرتبہ. تو کوئی بندہ اگر کبھی موقع لگے تو ایک مرتبہ بھی ادا کر لے، وہ بھی انشاءاللہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا. بہرحال یہ ڈیلی ہوتی نہیں ہے تو ایک رینڈم سی چیز ہے، لیکن بہرحال اس کا طریقہ کار یہ ہے، امام جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں اس کی خصوصیت یہ تھی کہ بہت لمبی قرأت کی. ایک روایت سے پتہ چلتا ہے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی تلاوت فرمائی. تو بعض صحابہ ظاہر ہے اس میں تھک بھی گئے اور کافی فینٹ بھی ہوئے. اچھا اینی ویز، تو یہ وہ صلاۃ الکسوف ہے. پھر دوسری صلاۃ الاستسقاء ہے، یعنی کئی قحط ہو گیا، ڈرافٹ پڑ گیا، کسی علاقے میں پانی نہیں ہے، تو اس کے لیے سب لوگ جمع ہوں اور وہ شہر سے باہر جائیں اور پھر کھڑے ہو کے سب مل کے اللہ سے دعا کریں، اس کا بس یہ طریقہ ہے، اور کوئی خاص پیٹرن نہیں ہے نماز کا، لیکن بس طریقہ یہی ہے. اسے ہم کانگریگیشنل پریئرز میں اس لیے لے رہے ہیں کہ سب مل کے اس کے اندر بھی اللہ سے ایک اجتماعی فارم میں دعا کریں گے. پانی کی شارٹیج کی وجہ سے یہ صلاۃ الاستسقاء بھی ادا کرنا ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ جب ان سے لوگوں نے کہا تو انہوں نے جا کے شہر سے باہر ادا کی، اور ظاہر ہے اس کے بعد بھی صحابہ اور تابعین تبع تابعین کے دور میں ہوتا رہا ہے. فائنلی ایک امپورٹنٹ نماز جو یہاں پہ بس رہ گئی ہماری، وہ ہے صلاۃ الجنازہ، جو کہ اگرچہ واجب نہیں ہے، فرض عین اس صورت میں یہ صرف ہوتا ہے جب کوئی اور پڑھنے والا نہ ہو، لیکن محلے کے جاننے والے کچھ لوگ اگر ادا کر رہے ہیں تو وہ ادا کرنے والے باقی سب کی طرف سے فرض عین تو ادا کر دیتے ہیں، لیکن فرض کفایہ کے طور پہ بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے ادا کریں. ایک روایت میں آتا ہے اذا صلیتم للمیت فاخلفوا له الدعاء فاخلصوا له الدعاء، کہ جب میت کے لیے تم نماز کی ادا کرو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو. یہ دعا از ویری امپورٹنٹ، بندہ میت کے لیے جو کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کی بہت ساری مسنون دعا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا الى آخر الدعاء، یہ دعا مسنون بھی ملتی ہے اور بھی دوسری ملتی ہیں، لیکن طریقہ کار اگین اس کے اندر کچھ سجدہ رکوع کچھ ایسا نہیں ہوتا. امام اللہ اکبر کہتا ہے پہلی تکبیر کے اندر، ہم سب بھی اس کے پیچھے تکبیر کہتے ہیں، اور نماز کے اندر سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھ لیں، دوسری رکعت امام تکبیر دوبارہ دوسری کہے گا، اس کے بعد ہم درود شریف پڑھ لیں، پھر امام تیسری تکبیر کہے گا تو ہم یہ دعا مانگ لیں، جو بھی مسنون احادیث وغیرہ میں ہمیں دعا ملتی ہیں اس کی، اور پھر امام فائنلی چوتھی تکبیر کہہ کے اور سلام پھیر دے گا دونوں جانب، تو مقتدی بھی اسے اللہ اکبر کہیں اور سلام پھیر دیں. ہاتھ کسی بھی تکبیر میں پہلی کے علاوہ نہ اٹھائے جائیں. تو یہ وہ صلاۃ الجنازہ ہے جس کے لیے خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرض ہمیں آرڈر کیا کہ ہم خاص طور سے اخلاص سے دعا کریں. اور میت کے پیچھے ایک روایت میں آتا ہے اگر 100 لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی تو غالباً اس کے ایک جنتی ہونے کی نشانی ملتی ہے. ایک روایت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے، ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام تھے قریب رحمہ اللہ، مشہور تابعی ہیں، ان کے جب بیٹے کا انتقال ہوا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے، تو انہوں نے ان کا ویٹ کر رہے تھے لوگوں کے آنے کا تاکہ نماز جنازہ شروع کریں. انہوں نے اپنے خادم قریب سے پوچھا کہ کتنے لوگ باہر جمع ہو گئے ہیں، اگر آ گئے ہیں تو ہم شروع کریں. انہوں نے کہا ہاں اچھے خاصے جمع ہو گئے. تو انہوں نے خاص طور سے پوچھا کم سے کم 40 لوگ جمع ہو گئے ہوں گے. انہوں نے کہا ہاں 40 سے زیادہ ہو گئے ہوں گے. انہوں نے کہا اوکے دین فائن، اب ہم ایٹ لیسٹ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ 40 لوگ جس کی نماز جنازہ میں کم سے کم ادا کرنے کے لیے شامل ہو جائیں تو یہ اس بندے کے لیے جنتی ہونے کے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ بہتر جاننے والا ہے. اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی اوتھینٹسٹی کے ساتھ ایسے ہی لازم ہے، لیکن بہرحال ایک حدیث میں ملتا ہے تو وہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 3 صفوں کے قریب جس کی صلاۃ و سیوف من المسلم اللہ کان مالک العزت طفلا جنازہ و جرم، 3 صفوں کے قریب جس کی نماز جنازہ کے اندر جمع ہو جائیں ایٹ لیسٹ 3 صفیں، تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے. تو واللہ عالم. اینی ویز، یہ وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز آف نمازوں کی ہیں جسے ہم کانگریگیشنل پریئرز کہتے ہیں یا صلاۃ با جماعت کہتے ہیں، جن میں بعض ظاہر ہے واجبات ہیں، بعض وہ ہیں جو نان واجب ہیں لیکن امت مسلمہ نے اسے پڑھا ہے اور کیا ہے. تو بیسک کانسیپٹ اگین یہی ہے کہ نماز کو با جماعت ادا کیا جائے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آرڈر کیا کہ لوگ باز آ جائیں گھروں میں نماز پڑھنے سے، ورنہ میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. تو کوشش ہر مسلمان کو یہ کرنی چاہیے کہ نماز کو با جماعت مسجد میں ادا کی جائے، کیونکہ مسجد ہی اس کا وہ مرکز ہے، اس کا وہ سینٹر ہے جہاں پہ یہ نماز با جماعت ادا کرنی سب سے زیادہ افضل ہوتی ہے. اور ظاہر ہے جب بندہ ویسے ہی مسجد جاتا ہے، جیسے کہ انیشلی ہم نے حدیث پڑھی من راح الی المسجد، جو بندہ صبح شام میں کسی بھی وقت مسجد گیا اور وہاں پہ نماز ادا کرنی ہو یا ایون نہیں بھی کرنی، لیکن مسجد میں وہ جتنی دیر بھی ٹھہرا رہے گا تو وہ اللہ کا مہمان ہوگا. اور ظاہر ہے جس کا مہمان ہے وہ میزبان بھی سمجھیں کہ حاکم الاحکم الحاکمین میں سے ہے اور مالک الملک میں سے ہے، تو ظاہر ہے اس کا اکرام وہ کیسے کرے گا، یہ اس کی شان شایان شان ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. ہم تو اس سے اس کی شایان شان ہی ایکسپیکٹ کریں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین.